أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین نور الولایۃ ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید غدیر کے ایام ہیں اور نور الولایۃ ٹی وی آپ کی خدمت میں غدیر کے حوالے سے مختلف ٹاک شوز پیش کر رہا ہے جس میں مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے غدیر اور سیاست کا رابطہ. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا محمد علی فضل صاحب کو اور خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے. آپ صاحب ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اسی لیے آپ کو یہاں پر دعوت دی ہے کہ بات کریں کہ غدیر میں جو امامت کا اعلان ہوا تھا یہ امامت کس قسم کی تھی؟ آیا امامت سیاسی تھی یا اس کے علاوہ کوئی اس کا جو ہے وہ معنی لیا جائے؟ تو اس بحث تک پہنچنے سے پہلے میں کچھ مقدماتی سوالات آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے اس بحث کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ غدیر کے ایام چل رہے ہیں اور دن بھی جو ہے وہ غدیر کے خوشی کا ہے, میں چاہوں گا کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے اوپر چند جملے بیان فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین. سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو آج کی اس مناسبت سے اور ان تمام خوشی کے ایام کے جو عید اللہ الاکبر کے ایام ہیں, وہ کہ جس کو سب سے بڑی عید کا درجہ دیا گیا, وہ کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ولایت کا اعلان ہوتا ہے کہ خداوند عالم اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ اے رسول آپ اس کا اعلان کر دیجئے, اور اس اعلان کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے رسول خدا جب حجت الوداع سے واپس جا رہے ہیں اور وہاں پر اس غدیر کے مقام پر جب جمع ہوتے ہیں, اس قوم کے میدان پہ جہاں جمع ہوتے ہیں, وہاں پر سب کو واپس بلایا جاتا ہے, سب کے اونٹوں کے پالانوں کو اتار لیا جاتا ہے, ایک بڑا سا ممبر بنایا جاتا ہے تاکہ کوئی وہاں سے جا نہ سکے. وہیں پر خداوند عالم کی مشیت یہ ٹھہرتی ہے کہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ اس طرح سے ظاہر ہو اور اس طرح سے تپش وہاں پر نمایاں ہو جائے کہ کوئی اس کو بھول نہ سکے. یعنی ایک اس طرح کا دن ہے, اس طرح کے ایام ہیں کہ جس کا اہتمام نہ صرف نبی اکرم کر رہے ہیں بلکہ خداوند عالم بھی اس کا ایک خاص اہتمام کر رہا ہے. اور اس وقت رسول خدا کا یہ اعلان کرنا, من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں, کہ اس سے پہلے ہمارے پاس ایک خطبہ بھی رسول خدا کا موجود ہے کہ جو خطبہ غدیر کے نام سے معروف ہے اور مختلف کتابوں میں بھی تو اردو میں ترجمہ بھی بہرحال اس کا موجود ہے, اور اگر ہمارے ناظرین اس کو پڑھ سکیں یعنی پڑھنا چاہیں تو وہ بہت ہی خوبصورت اور جامع قسم کا خطبہ ہے کہ جس میں رسول خدا نے باقاعدہ ثقلین کی بات کی ہے کہ دیکھو میں تم لوگوں میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک خداوند عالم کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت ہے, اور یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ میرے پاس حوض تک پہنچ جائیں, اس طرح سے کہ ان کے اندر جدائی ممکن نہیں ہے. ایک کلمہ استعمال کیا جاتا ہے, کہتے ہیں جہاں قرآن ہے وہاں پر ناطق قرآن ہے, جہاں پر خداوند عالم کی یہ کتاب ہے کہ جو الفاظ کی صورت میں ہماری ہدایت کر رہی ہے, وہیں پر خداوند عالم نے اسی کو بیان کرنے کے لیے اپنی ہی جانب سے ہادیوں کو مقرر کیا ہے. کہ کوئی اور آ کر اس کی تفسیر کرے تو ممکن ہے درست نہ ہو, لیکن کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو خداوند عالم نے علم لدنی کے ساتھ اس کائنات میں بھیجے ہیں, جو اس کائنات سے لوہے محفوظ کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو ان تمام ایام کے جو خوشی کے ایام ہیں, اپنے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور بالاخص صاحب دوران حجت خدا کہ جو جس کا اس کائنات کا ذرہ ذرہ منتظر ہے, کہ جس نے اس کائنات میں آ کے خداوند عالم کی اسی الہی حکومت کو قیام کرنا ہے, باقاعدہ بپا کرنا ہے, وہ جو پروردگار کے احکام ہیں, وہ جس کی وجہ سے انسان نے اپنے اس کمال تک پہنچنا ہے, عبد بننا ہے, یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس صاحب دوران کا منتظر ہے ان کے محضر میں تبریک پیش کرتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. اس دن کی اہمیت اگر انسان اس طرح سے بیان کرے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک نیا نظام متعارف کرایا ہے, اور نہ صرف نیا نظام بلکہ اس کے حاکم کو مقرر کیا ہے, یعنی جب خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان کی ہدایت ہو تو وہاں پر انبیاء کے ایک تسلسل کو بھیجتا ہے. ہر نبی آ کر کہتا ہے وما علینا الا البلاغ, کہ میں تم لوگوں تک صرف پیغام پہنچانے والا ہوں, پیامبر ہوں. خداوند عالم نے ایک پیام دیا ہے, ایک میرے پاس پیغام ہے جو جبرائیل لے کر آئے اور میں نے تم لوگوں تک پہنچا دیا. انا ہدینہ السبیلا اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے تمہیں راستہ دکھایا ہے, اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے اپنی ہدایت کا بندوبست کرنا ہے یا نہیں کرنا, تم نے مقصد حیات تک جانا ہے یا نہیں جانا, یا پھر تم نے کفران نعمت کرنی ہے. جہاں پر خداوند عالم کی انسان اس صراط مستقیم پہ اپنے آپ کو سالک ٹھہرا لے اور سلوک کرنا شروع کر دے, تو یہ وہی راستہ ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے آج کے دن ایک ایسے نمائندے کا انتخاب کیا ہے, ایک ایسے نظام کا انتخاب کیا ہے کہ جو صرف ما علینا الا البلاغ نہیں ہے بلکہ ایصال المطلوب کرے گا. جہاں پر امام معصوم اس راستے پر چلنے والے ہر سالک کا ہاتھ پکڑیں گے اور خداوند عالم کی اس عبودیت, اس کمال تک لے جائیں گے, اس کو اس کے اتنا قریب کر دیں گے کہ جہاں پر وہ خداوند عالم کا عبد کہلانے لگے گا. چونکہ انسان کے جو زندگی کا مقصد ہے وہ خداوند عالم کا قرب ہے, وہ تقرب اللہ ہے, اور خداوند عالم نے اس کے لیے راستہ بھی معین کیا ہے. آج کے دن خداوند عالم ایک ایسے نظام کو انسان کے حوالے کرتا ہے کہ جو انسان کو صرف ایسا نہیں کہ بیان کر دے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کو اس کمال تک پہنچا دے. اسی وجہ سے آپ غور کریے کہ جب بھی کوئی اس نظام سے آ کر متصل ہوا ہے, چاہے دیر بعد ہوا چاہے جلدی ہوا, لیکن اگر اس دنیا میں پہلے اس کا نام حر تھا تو حسین علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے اس کو ایسے مقام تک لے جاتے ہیں کہ پوری دنیا حر علیہ السلام کہتی ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر, یا یہ وہ نظام ہے کہ جہاں پر اگر کوئی اپنا ہاتھ اس نمائندہ الہی کے ہاتھ میں تھما دے یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے تو دنیا اس کو غلام کہتی ہے لیکن علی اس کو کمبر کہتے ہیں. دنیا اس کو کچھ کہتی چلی جائے, اس کو فارسی کہتی چلی جائے, لیکن یہی اہل بیت ہیں جو کہیں گے کہ اس کو فارسی مت کہو, یہ محمدی ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیا, اور اسی نظام کے تحت یہ بھی اس کمال کی طرف ایسے سفر کر رہے ہیں کہ خود یہی اہل بیت کہیں کہ اس کو کہیں پلایا مت سمجھ لینا, بلکہ منا اہل البیت ہیں, یہ ہم اہل بیت میں سے. بس آج کا دن اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ ایک خداوند عالم نے ایسا نظام انسان کو دیا, نظام امامت, جس کا اعلان امیر المومنین کی ولایت کے ذریعے سے کیا گیا, کہ جہاں پر انسان اپنی کمال کے لیے, اپنے قرب الہی کے لیے تمام چیزوں کو خداوند عالم کی طرف سے مہیا دیکھتا ہے.
ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. اہمیت غدیر اس سے بہتر لفظوں میں کیسے اور کیا بیان کیے جا سکتے ہیں. بہت خوبصورت جملات میں آپ نے اس عید کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا تھا کچھ مقدماتی سوال آپ سے کرنے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ پہلے یہ جو سیاست کا لفظ ہے اس کے اوپر گفتگو ہو جائے, کہ جب بھی لفظ سیاست آتا ہے تو ہمارے عرف میں چونکہ ایک خاص قسم کی سیاست رائج ہے, تو جب ہم آ کر بات کرتے ہیں کہ دین میں سیاست ہے اور دین عین سیاست ہے مثلا, تو فوراً جو ہے وہ عرفی سے معنی ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں. تو اسی ضرورت کے پیش نظر میں چاہوں گا کہ خود لفظ سیاست اور ہم کیا معنی مراد لیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ دین عین سیاست ہے, تو اس کو ذرا بیان کریں.
دیانت ما عین سیاست ماست, امام خمینی روح اللہ الموسوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ. اب یہ دیکھیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں کہ جن کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتا, اور اس کے معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس کا استعمال بھی درست نہیں کر پاتے. اب مثال دیکھیے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, لیکن خضوع اور خشوع کہتے کسے ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے. تمہیں معرفت حاصل کرنی چاہیے ہے, مجھے معرفت حاصل کرنی چاہیے ہے, لیکن معرفت کہتے کسے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. اگر مجھے کلمہ معرفت کے خد و خال کا, تعریف کا معلوم ہو جائے کہ اس کی تعریف کیا ہے, اس تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے کون سے زینے ہیں کہ میں اگر یہ زینے طے کرتا چلا جاؤں تو میں اہل معرفت میں سے ہو جاؤں گا, میں کس طریقے سے نماز پڑھوں کہ اس نماز کو کہا جائے کہ اس نے بہت ہی خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے, یا میں نے بہت خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے. آپ غور کریے کہ بہت سارے معصومین علیہ السلام کے جب زیارت کی بات کی جاتی ہے, خاص طور پہ سید الشہداء کی, حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی, تو کہا جاتا ہے معرفتاً بحقہ یا معرفتاً بحقہا, یعنی جو بھی ان کے حق کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کرے گا تو خداوند عالم نے جنت واجب کر دی. خداوند عالم ایسا ہی ہے کہ جس طرح کمنظار اللہ فی عرش ہے کہ اس نے خداوند عالم کی عرش پر زیارت کی ہے. یہ جو معرفتاً بحق ہی ہے یا معرفتاً بحقہا, یہ جو ان کا حق ہے, چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے کہ اس حق سے کیا مراد ہے, مجھے اس کے خد و خال نہیں پتے ہیں, مجھے اس کی تعریف نہیں پتہ ہے, اس وجہ سے میں اس کی درست تطبیق ہی نہیں کر پاتا. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک کلمہ سیاست ہے. کلمہ سیاست کو جس طرح سے اس وقت غربی لٹریچر نے, ہمارے خود نیشنل لٹریچر نے, ہماری خبروں نے, ہماری روزمرہ کی اس زندگی نے, ہمارے اخبار کے پڑھنے نے جس طرح سے بری طرح سے اس کلمے کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے کہ انسان اگر کہیں پر بھی سیاست کا لفظ سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی بلید جگہ ہے, یہاں پر کوئی بہت ہی بری جگہ ہے, یہ کوئی ایسی دلدل ہے کہ جہاں پر انسان نجس ہو جائے گا.
اور حتیٰ ہمارے صنف کے افراد کہتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا سروکار نہیں ہے, جو کہ غلط چیز ہے.
یعنی اس طرح سے کہنا درست نہیں ہے, چونکہ ہم لوگوں کو سیاست کا مطلب نہیں پتہ ہے. سیاست کا معنی مثال کے طور پہ اگر آپ عام انسان سے جا کے پوچھیں تو سیاست یعنی مکر و فریب, یعنی کسی کو دھوکہ دے دینا, کسی سے فراڈ کر دینا, جو جتنا زیادہ مثال کے طور پہ کسی سے بڑھ کے فراڈ کر سکے گا کہیں گے یہ بہت سیاسی انسان ہے. ہم لوگوں نے ہر منافق انسان کو سیاسی کہہ دیا, یا ہم لوگ کہیں کہ یہ سیاست دان ہے, یعنی جتنا بڑا منافق ہوگا, جتنا بڑا منکر ہوگا, جتنا بڑا فسادی ہوگا, جتنا بڑا مفسد ہوگا, جتنا بڑا معصیت کار ہوگا, اتنا بڑا وہ سیاست دان ہے جناب. لیکن کیا آیا جب ہم لوگ امیر المومنین کو دیکھتے ہیں, جہاں پر ہم لوگ رسول خدا کو دیکھتے ہیں, جہاں پر ہم لوگ مدینہ کی اصلی حکومت کو, نہ کہ یہ جو مدینہ کی حکومت کا ادعا کرنے والے بہت سارے پاکستان میں موجود بیٹھے ہیں اس وقت, جب ہم لوگ مدینہ کی حکومت کے اصلی نہ صرف دعوے دار بلکہ اس کو کہ جس نے اس کا اجرا کیا, مجری کو دیکھتے ہیں, تو وہ سیاست کے کیا معنی لیتے ہیں؟ یا ہم لوگ دیکھیں تو لغت کے اندر سیاست کے کیا معنی ہے, یعنی خود ڈکشنری میں کس کو کہتے ہیں؟ تو جب ہم لوگ سیاست کو کہتے ہیں, یعنی ساسا, یعنی اس طرح سے کہ اس کو اگر آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کے لیے پیش کریں تو یعنی تدبیر المجتمع, یعنی سوسائٹی کو اس طرح سے, معاشرے کو اس طرح سے رن کرنا, اس طرح سے اس کو مینج کرنا, اس طرح سے اس کو ایڈمن کرنا کہ جس میں, اچھا بعض اوقات صرف یہیں پر اس کی تعریف کو روک دیا جاتا ہے, لیکن آیت اللہ مصباح یزدی بہت خوبصورت اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صرف معاشرے کی کو ایڈمن کرنا یا مینج کرنا نہیں ہے, بلکہ اس طرح سے مینج کرنا کہ جہاں پر معاشرے کے افراد کے مادی اور معنوی تمام ضروریات کو مد نظر رکھا جائے. یعنی جہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صرف معنوی ضروریات, آپ اس کے لیے ایک بہترین مسجد کو فراہم کر دیں اور بہترین جگہ کو فراہم کر دیں جہاں پر وہ مجلس اعضاء بپا کر سکے, جہاں پر وہ نماز پڑھ سکے, اس کو مینج کرنا صرف سیاست کہلائے گا؟ نہیں, بلکہ جہاں پر اس کی مادی اور معنوی دونوں ضروریات کو اگر ایک شخص آ کر الہی قوانین کے مطابق اس کو ایڈمن کرتا ہے تو اس کو کہیں گے یہ ایک ایسا سیاسی انسان ہے کہ جو یقیناً خداوند عالم کا نمائندہ ہے. یعنی پروردگار نے جب انسان کی ہدایت کے لیے, اس کے مقصد حیات تک پہنچنے کے لیے تمام وہ احکام جس کے اندر مصلحت موجود تھی اس کو انسان کے اوپر واجب کر دیا, مکلف کر دیا کہ تمہیں یہ ساری چیزیں انجام دینی ہیں تاکہ تم مقصد حیات تک پہنچ سکو. تمام وہ اعمال کہ جس میں مفسدہ موجود تھا خداوند عالم نے انسان مکلف کے اوپر حرام کر دیا کہ دیکھو تم اگر اس کو انجام دو گے تو اس کمال کے راستے سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. بس ہمارے پاس جو احکام الہی بھی ہیں وہ تابع مصلحت اور مفسدہ ہیں, یعنی مصالح و مفاسد ہیں. یعنی جس میں خداوند عالم نے انسان کے اندر مصلحت دیکھی کہ یہ اس عمل کے ذریعے سے اس کمال تک پہنچ سکے گا, اس کو انسان کے اوپر واجب کر دیا. جس میں اتنی مصلحت شدیدہ نہ ہو اس کو خداوند عالم نے مستحب قرار دیا, اور اسی طرح سے جہاں پر بہت زیادہ مفسدہ شدیدہ موجود نہ ہو خداوند عالم نے اس کو مکروہ قرار دیا. اس طرح سے ہمارے پاس احکام کی تقسیم کی گئی. ایک سیاست دان جو الہی سیاست دان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ قانون الہی کو اس طرح سے اس کائنات پر اجرا کرتا ہے, معاشرے کو اس طرح سے ایڈمن کرتا ہے تاکہ اس قوانین الہی کے تحت اس کی معنوی اور مادی ضروریات کو مد نظر رکھا جا سکے, اس کو ہم سیاست کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک زمانہ ایسا ہے 36 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک جہاں پر دو سیاست دان ہیں. ایک سیاست دان الہی سیاست دان ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, اور ایک سیاستدان ایسا ہے کہ جو امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا ہے, مخالفت میں کھڑا ہے, بس اس کا مطلب ہے کہ وہ رحمانی نمائندہ نہیں ہے, شیطانی نمائندہ ہے. چونکہ جو امیر المومنین حق کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا مطلب باطل ہے. ہمارے پاس بیچ کا تو راستہ ہے کوئی, یا حق ہے یا باطل. جب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے تو اس کے مقابلے میں جو آیا باطل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاست مدار یہ اس طرح سے مسلمانوں کی سوسائٹی کو مینج کر رہے ہیں, ایڈمن کر رہے ہیں, کہ جہاں پر عدالت کے ساتھ ہر ایک مسلمان کو, ہر ایک مومن کو بیت المال سے اس کا حق مل رہا ہے, نہ زیادہ مل رہا ہے نہ کم مل رہا ہے, اس کی مادی اور معنوی تمام ضروریات کو مد نظر رکھ کے ایڈمن کیا جا رہا ہے. اور یہ عدالت امیر المومنین نے جیسے ہی قائم کی, اس لیے جارج اردا کہتے ہیں نا کہ قتل علی ابن ابی طالب فی محراب المسجد لشدت عدلہ, کہ امیر المومنین کو محراب مسجد میں ان کی شدت عدالت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. یعنی ایک ایسا سیاستدان جو عدل الہی کو اس کائنات میں اجرا کرنا چاہ رہا ہے. پس جب ہم لوگ سیاست کی تعریف کرتے ہیں تو اگر اس طرح سے تعریف کریں تو ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جو نہیں چاہے گا کہ خداوند عالم کے قوانین کو اس کائنات کے اندر اجرا کیا جائے اور عدالت کے ساتھ انسان اس کائنات میں رہ سکے. عدالت یعنی ہر ذی حق کو اس کا حق مل جانا. میرا حق ہے کہ مجھے غذا ملنی چاہیے ہے, میرا حق ہے کہ خداوند عالم میری ربوبیت کرتے ہوئے میرے اندر وہ تمام صلاحیتوں کو رکھے کہ جس کے نتیجے میں میں ایسے اعمال انجام دوں کہ جو مجھے خداوند عالم کے قریب کرتے چلیں, یعنی مقرب اللہ ہوتے چلے جائیں وہ سارے کے سارے اعمال. یہ تمام کے تمام جو حقوق ہیں انسان کے, کون ایسا ایک انسان ہے کہ جو آ کر اس چیز کو مد نظر نہ رکھے کہ نہیں مجھے ظلم پسند ہے, نہیں مجھے بے عدالتی پسند. سیاست یعنی عدالت کے ساتھ معاشرے کو مینج کرنا, ادارہ کرنا, ایڈمن کرنا, اس کو لے کے چلنا. کون انسان ہے کہ جو اس سیاست کی تعریف سے اختلاف کرے گا؟ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کو, جس طرح سے آپ غور کریے کہ میں اکثر یہ غور کرتا ہوں کہ جب نیوز الرٹ آتی ہے ٹی وی کے اوپر, آپ غور کریے کہ وہ ایک ہی جملے کو اتنی دفعہ تکرار کرتے ہیں, اتنی دفعہ تکرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دماغ کے اندر اسی الفاظ کے ساتھ محفوظ ہو جاتی ہے. یعنی یہ خود تکرار کرنا بتاتا ہے کہ یہ انسان کے نفس کے اوپر کتنا زیادہ شدید اثر رکھتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ خدا بند عالم قرآن کے اندر بار بار جس چیز کا تکرار کر رہا ہے وہ میں اگر پڑھوں تو یقیناً وہ میرے نفس کے اوپر اثر رکھے. خدا بند عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا جو ہے نا وہ تکرار, فبی ای اعلی ربکما تکذبان ان اللہ علی کل شیء قدیر. یعنی کتنی اس طرح کی آیات کا ہمارے پاس قرآن میں تکرار ملتا ہے. کیوں؟ تاکہ انسان اس چیز کے اوپر یقین کر لے کہ خدا بند عالم ہی قادر مطلق ہے. تو جب ہم لوگ سیاست کی بات کرتے ہیں تو اس تکرار کی وجہ سے کہ جو اس فاسد اور کہہ لیجئے منکرات بجا لانے والے میڈیا نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے, یہ درست نہیں ہے. ہم لوگ جب سیاست سے مراد لیں گے تو اس سیاست سے مراد ہماری سیاست امیر المومنین ہے, وہ سیاست رسول خدا ہے, وہ ان کا اس معاشرے کو ایڈمن کرنا ہے. اور اگر اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ ابھی جس نمائندے کا انتظار کر رہے ہیں, الہی نمائندے کا, صاحب دوران کا, حجت خدا کا, انہوں نے بھی اس دنیا میں جب آنا ہے الہی حکومت کو قائم کرنا ہے. وہ جو الہی حکومت کو قائم کرنا ہے بغیر سیاست کے کیسے ممکن ہے؟ لیکن کون سی سیاست؟ سیاست الہی, نہ کہ سیاست انسانی اور نہ کہ سیاست مفسدین, بلکہ اس الہی سیاست کے ساتھ آ کر انہوں نے اس کائنات کے اندر عدالت کا قیام کرنا ہے. بس ضروری ہے کہ ہم لوگ اس مفہوم کو سب سے پہلے اپنے لیے بہتر بنائیں.
جی ہاں, بہت خوبصورت. یعنی اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ آپ نے سیاست کا جو معنی بیان کیا ہے اور ناظرین اس کی طرف توجہ رکھیں, وہ یہ کہ معاشرے کو اس طریقے سے مینیج کرنا کہ جہاں پر انسان کی جو ہے وہ مادی اور معنوی ضروریات پوری ہوں اور معاشرہ جو ہے وہ تکامل کے مراحل طے کرے اور جو الہی اہداف ہیں اس کو تیزی سے حاصل کر سکے. آ کر وقت جو ہے بہت زیادہ کم رہ گیا ہے, چونکہ ہم نے اس موضوع تک جو ہے وہ پہنچنا ہے کہ غدیر میں جو امامت کا اعلان ہوا ہے وہ کس نوعیت کی تھی. مقدماتی ایک اور سوال پوچھتا ہوں آپ سے, وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے غدیر میں کہا جاتا ہے کہ ولایت امام علی علیہ السلام کا اعلان ہوا ہے, تو خود جس طرح لفظ سیاست پر آپ نے تھوڑی گفتگو کی اس کو واضح کیا ہے, لفظ ولایت کو بھی مختصر طور پر جو ہے وہ بیان کر دیں.
دیکھیں ہم لوگ جب ولایت کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اس کا ولایت یعنی واو کی زیر کے ساتھ اس کو بیان کریں تو یعنی اس کا مطلب, اگر ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں, بہرحال وقت کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ولایت یعنی حکومت، حکومت یعنی کنٹرول. اگر ہم لوگ اسی ولایت کو مضاف کر دیں اور ہم کہیں ولایت تکوینی، صحیح ہے، یعنی اس طرح سے کہیں کہ یہ ولایت، اس سے مراد ہماری کون سی ہے، وہ تکوینی ولایت ہے، یعنی اس ولایت موصوف اور ہمارے پاس صفت اس کی کیا ہوگی، وہ تکوینیہ ہوگی. تو اس صورت میں ہمارے پاس، یعنی جو بھی اس ولایت کا حامل ہے، اس کا اس کون پر، اس کائنات پر کنٹرول ہے، حاکم ہے اس کا، بس بالکل تکوینی طور پہ. یعنی خداوند عالم نے اس کو اس کائنات پر یا عوالم پر کنٹرول عطا کیا ہے. پروردگار ہے کہ جو ہر شے پر قادر ہے، وہ ہے کہ جو ولی برحق کو مطلق ہے، جس کے پاس ولایت مطلقہ ہے. اس نے اس ولایت میں سے جس ذات کو کا بھی انتخاب کیا اور اس کو ولایت عطا کی ہے، یعنی اگر تکوین پر ولایت عطا کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات پر اس کو کنٹرول عطا کیا ہے. اور قرآن کے اندر ہمارے پاس یہ بہت ساروں کے لیے ثابت ہے. خود آصف ابن برخیا کا جو واقعہ ہے ہمارے پاس، کہ جو قبلہ ان یرتد الیک طرفک، حضرت سلیمان سے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں، میں وہ تخت بلقیس کو کہاں یمن سے فلسطین آپ کے پاس یہاں پر لے آؤں گا. یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی اگر ایک انسان تمام مادی ذرائع کو مد نظر رکھے تو اتنی تیزی کے ساتھ، صورت کے ساتھ تو کوئی نہیں لا سکتا. تو یہ ان کے پاس ولایت تکوینی ایک حد کی موجود ہے کہ جہاں پر ان کے حضرت سلیمان کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس وہاں سے، یعنی یمن سے فلسطین پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سے اس کے مرتبے ہیں، مراتب ہیں. اعلیٰ ترین ولایت جو خداوند عالم نے کسی ہستی کو عطا کی ہے، وہ نور آل محمد ہے. اس نور کو پروردگار نے اعلیٰ ترین مرتبے کی ولایت عطا کی ہے، ولایت تکوینی. اس طرح سے کہ کوئی آ کر اگر امیر المومنین سے پوچھے کہ مولا، آپ سے جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں آپ اتنی تیزی کے ساتھ جواب کیسے دے دیتے؟ تو مولا اس سے آگے سے کہیں، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ تو کہتا ہے پانچ. تو کہتے ہیں تم نے اتنی تیزی کے ساتھ جواب کیسے دے دیا؟ کہا مولا ہر وقت میرے سامنے ہے. تو کہا جس طرح سے تمہارے سامنے ہاتھ ہر وقت موجود ہے، اسی طرح سے ہمارے سامنے پوری کائنات ہے. یہ پوری کائنات ہمارے سامنے موجود ہے. اعلیٰ ترین مرتبے کی ولایت خداوند عالم نے، یعنی تمام عوالم پر محیط ہے. وہ عالم برزخ ہو، عالم عقل ہو، عالم مثال ہو، کوئی بھی عالم ہمارے پاس، بہرحال تمام عوالم پر محیط ہمارے پاس وہ ولایت معصومین علیہ السلام کی موجود ہے. یہ جو ولایت تکوینی ہے، یہ کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا. خداوند عالم نے عطا کی ہے، اسی ولایت کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا ہے. یا پھر بعض مثال کے طور پہ کسب کرتے ہیں، اس کسب کیا، اس کو خداوند عالم نے اس کو ولایت عطا کر دی. اور ہمارے پاس آج بھی بہت ساری اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. خود آیت اللہ بہجت کی بہت ساری مثالیں، آیت اللہ بہلول کی بہت ساری مثالیں. ہمارے پاس بہت سارے آج کے دور میں بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ولایت تکوینی کو کسب کرنے میں کامیاب رہے. باقی انبیاء کے جو معجزات اور وہ سارا سلسلہ بھی ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے، تصرف کر سکتے، لیکن یہ کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا. کوئی نہیں چھین سکتا. وہ کون سی ولایت ہے کہ جو، جس کا اعلان رسول خدا اس غدیر کے موقع پر کر رہے ہیں کہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ خداوند عالم سورہ مائدہ میں فرمائے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ نے اس کو لوگوں تک نہ پہنچایا تو اس طرح سے یہ ہے کہ آپ نے کار رسالت ہی کو انجام نہیں دیا. اور اس سے پہلے بھی یا ایھا الرسول، یعنی پہلے جہاں طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، قُمِ اللَّیلَ إِلَّا قَلِیلًا، کچھ تھوڑا آپ اپنا بھی خیال رکھیے، اپنا بھی اہتمام کریے، تھک نہ جائیے، خستہ نہ ہو جائیے. وہیں پر یا ایھا الرسول باقاعدہ منصب کے ساتھ خداوند عالم پکارتا ہے اور پکار کے کہتا ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. اتنا اہم کام وہ کون سا ہے؟ یہ ولایت تکوینی کا ہے. ولایت تکوینی کے تو اعلان کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خداوند عالم نے عطا کیا. یقیناً یہ وہ ولایت ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے پہلے ہی مقدمے میں کہہ دیا کہ دیکھو، میں تم لوگوں کے نفوس پر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں. جب سب نے اقرار کیا، اس کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. یعنی میرے بعد آج میں اعلان کر رہا ہوں، یہ علی ہیں، خداوند عالم کے ولی ہیں کہ جو تم لوگوں کے نفوس پر تم سے زیادہ حقدار ہیں، یہ تم لوگوں کے نفوس پر تم سے زیادہ حکومت رکھتے ہیں، یہ زیادہ تصرف کے حقدار ہیں، تمہارے مال پر زیادہ تصرف کے حقدار ہیں. یعنی خداوند عالم نے رسول خدا کے ذریعے سے، ان کے زبان اقدس کے ذریعے سے، یہ من کنت مولا کی صدا، یعنی امیر المومنین کی حکومت، امامت کا اعلان کیا ہے. یہ امامت کا اعلان ہے.
اور یہاں وہی ولایت و امامت سیاسی مد نظر ہے کہ معاشرے کا جو آگے نظام چلے گا وہ الہی سیاست سے چلے گا, اور پیغمبر کے بعد اس نظام کو جو لے کر چلیں گے وہ امام علیہ السلام ہے.
دیکھیں آپ کتنا اہم ہے یہ, یعنی کتنا اہم منصب ہے کہ اس کے لیے رسول خدا خود بھی کوئی نمائندہ نہیں چن سکتے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا خود سے کسی کو ایک انتخاب کر لو, انتخاب کر کے کہیں کہ بھی تم سے آج کے بعد تم نہیں. اللہ تعالیٰ ہے کہ جو اس منصب کے لیے اپنا نمائندہ چنے گا. یعنی آپ یہ غور کریں کہ کس قدر اہم منصب ہے کہ یہ منصب بھی الہی ہے اور اس کا نمائندہ بھی الہی ہوگا, کہ پروردگار ہے کہ جو خلق کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے, انتخاب کرتا ہے. ما کان لہم الخیار, ان کے لیے کسی قسم کا بھی اختیار نہیں. یعنی کوئی انسان آ کر اس کا انتخاب کرے اور اس کے بعد کہے کہ بھی آج سے تم الہی حکومت اور اس الہی منصب کے لیے کامیاب ہو گئے اور الہی حکومت کو چلانا شروع کرو, نہیں. خداوند عالم ہی اس کا انتخاب کرے گا. بس اگر ہم لوگ اس کی خود غدیر کو دیکھیں تو یہ امیر المومنین کی, جیسے آپ نے بھی یہ جملہ کہا کہ یہ امیر المومنین کی سیاسی کہہ لیجئے کہ حکومت کا اور اس کے اجرا کے حق دینے کا اعلان ہے. یعنی خداوند عالم نے رسول خدا سے یہ اعلان کرایا کہ آپ کے بعد اگر حکومت اور اگر آپ کے بعد خداوند عالم کی طرف سے کوئی حاکم ہے تو وہ علی کی ذات ہیں, کہ جو ہر ایک کے نفس کے اوپر ان سے زیادہ اولا بتصرف ہیں.
بحث جو انتہائی خوبصورت مقام پر آ کر پہنچی ہے, چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش جو ختم ہو گیا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور مزید سوالات جو اس میں رہ گئے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ غدیر جو ہے وہ انتہائی اہم عید ہے مسلمین کے لیے, اور اس کے اندر جو ولایت کا اعلان ہوا ہے امام علی علیہ السلام کا, وہ سیاسی ولایت ہے. اور اس عید کے اندر پیغمبر اکرم نے امام علی علیہ السلام کو اپنے لیے جانشین جو ہے وہ مقرر کیا ہے کہ میرے بعد اس امت مسلمہ کی جو ہدایت کرے گا اور حاکمیت کرے گا اور رئیس ہوگا ان کا, وہ امام علی علیہ السلام ہوں گے. ان کے اندر بعض سوالات باقی رہ گئے ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.